أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج اپریل 1977 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 5 سے ہو رہا ہے، 2-3/5. سورت کا آغاز پچھلے درس سے ہوا تھا. ابتدا یہ ہے کہ قد افلح المومنون، مومنین کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی، ان کی کوششیں برابر ہوں گی، ان کی جد و جہد نتیجہ خیز ہوگی، انہیں اچیومنٹ حاصل ہوگی. مومنون کہنے کے بعد ان کی چند ایک خصوصیات اس صورت میں آگے بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان کی صلاتہم خاشعون، دوسری تھی والذین ہم عن اللغو معرضون، اور تیسری والذین ہم للزکاۃ فاعلون. یہ تو سابقہ درس میں ہمارے سامنے آ گئی تھی. اسی تسلسل میں اب آگے بھی دو چار اور خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. ویسے تو مومنین کی خصوصیات یا ان کے فرائض یا ان کی ذمہ داریاں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس آیت میں، اس صورت میں شروع میں ہی چند بڑی نمایاں یا بنیادی خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہیں، اور آج جو ہمارے سامنے پانچویں آیت میں خصوصیت ان کی آتی ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون. ترجمے میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مفہوم اس سے یہی ہے، عصمت کی حفاظت بھی سے کہا جاتا ہے. عصمت کی حفاظت کا تصور کچھ ایسا عام ہے کہ اس کے متعلق کچھ سوچنے یا غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی اس کی اہمیت بہرحال باقی رہتی ہے، ذہنوں میں ہوتی ہے، معاشرے میں بھی ہے. لیکن یہ چیز اس سے پہلے بھی کبھی سامنے نہیں آئی تھی، اور ہمارے ہاں تو اب تک بھی یہ نہیں آئی، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اور محتاط الفاظ میں ہی گفتگو کروں گا، میری بیٹیاں بہنیں بھی ہوتی ہیں ساتھ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عصمت کی حفاظت، اس کی اہمیت تو ہمارے ذہنوں میں ہے، اور یہ بڑا ہی نازک و ٹچی مقام ہے. لیکن اس کے اوپر کبھی سائنٹیفک نقطۂ نگاہ سے یا سائیکولوجیکل آج کے نقطۂ نگاہ سے کبھی تحقیق نہیں کی گئی تھی. یہ کیوں ضروری ہے؟ عام طور پہ تو تصور یہی دیا گیا کہ فیملی یونٹ کے لیے، آئلی زندگی، ہوم لائف، فیملی لائف، بلکہ اس کے لیے میاں بیوی کے تعلقات قائد پابندیوں کے اندر رکھنا نہایت ضروری ہے. میاں بیوی کے تعلقات آئلی زندگی میں آتے ہیں، لیکن آگے بڑھئے تو یوں کہیے کہ جنسی اختلاط کے متعلق پابندیاں ضروری ہیں. ذہن میں اتنا تھا کہ یہ فیملی لائف کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے. یہی بات آج تک سمجھی جاتی تھی، لیکن ہمارے دور میں اس کے متعلق خاص طور پر خاصی ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ ہو رہی ہے ان ممالک میں جہاں یہ چیز بھی عجیب ہے، دلچسپ قسم ذریعی کی کہ ریسرچ اتنی ہو رہی ہے، اور انہیں ممالک میں بے داخلیاں اتنی ہو رہی ہیں جنسی تعلقات کی کہ گویا کوئی پابندی وہاں باقی رہی نہیں ہے. یعنی یہی لوگ اس پہ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، اور یہی اقوام ہے کہ جو رہی کئی کچھ پابندیاں پہلے تھیں उनको भी उड़ाते चले जा रहे हैं और अब तो उस इंतहा पे पहुंच गए हैं जहां हैवानी जिंदगी भी नहीं थी। इससे ये नजर आता है पुराने करीम ने अकवाम साबका के मुतल्लिक भी ये कहा और तारीख भी इसकी शहादत देती है कि वो कोई यूं ही जाहिल कौमें वाशी कौमें नहीं थी। कुरान बताता है कि वो बड़ी मुहजब कौमें थी और तारीख के हरात बताते हैं कि उनकी तहजीब बहुत बुलंदियों तक पहुंची हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उनके यहाँ इस किस्म की खराबियां पैदा हो गई जो हमारे जहन में आता है कि एक मुहजब कौम, एक ऐसी कौम जो अपने दूसरे मामलात में इस कदर इल्म बसीरत से काम देती थी, उनके यहाँ इस किस्म की ये खराबियां क्यों पैदा हुई? आज ये बात समझ में आती है। मैंने जैसा अर्ज किया है कि जीरत इन इस किस्म की तहकीकात में वहां के साइंटिस्ट, वहां के साइकोलॉजिस्ट, बाकी के सोशियोलॉजिस्ट भी बहुत आगे हैं इस रिसर्च में और वो बता रहे हैं कि इसकी अहमियत कितनी है। और यही अकवाम हैं कि जो पहले से जो चली आ रही थी रवायतन विरासतन पाबंदियां उनकी सोसाइटी में, वो उनको भी लाते चले जाते हैं और इंतहा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्हीं के यहाँ के रिसर्च स्कॉलर ये बता रहे हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, यानी वहां ये बात जहनी नहीं रही। हमारे यहाँ तो जहनी है ना, बदकिरदारी को हमारे यहाँ मजबूर समझा जाता है, खासतौर पर लड़कियों और औरतों में तो काबिले बर्दाश्त भी नहीं वो चीज होती। तो हम लोग तो इसलिए इसको अहमियत देते हैं, वो यही जहनी तौर पर अहमियत नहीं दे रहे, वो रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के बाद बता रहे हैं कि ये कितनी अहम चीज है। और उसके बावजूद यहां बेबाकियां हैं कि अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है, यानी जिस कौम में या बरतानिया में होमोसेक्सुअलिटी जो है कानूनन में जायज करार पा जाए, अब अंदाजा लगाइए कि सबका तारीख में वो कौन अदूत जो है बस वो एक थी, उनके शहर के नाम सदून के ऊपर एकेडमी का लक्ष्य चला आ रहा है। आज तक तारीख में कोई दूसरी इन हैसल कौन ऐसी देश नहीं की दी जा सकती कि जिनके यहाँ ये चीज यूं रायज हो। तारीख में उसके बाद ये चीज आज मिल रही है उन अकवाम में कि जो अपने यहाँ की रिसर्च से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये पाबंदियां कितनी जरूरी हैं। ये हम इंसानी अंदाजे इसलिए रील सुपर गुरीजी से नजर आती है कि जो इलाक यहाँ राशि कबायल के यहाँ तो अभी अब तक भी वो पाबंदियां चली आ रही हैं जो उनके यहाँ पहले से विरासतन मौजूद थी और वो तरके में उनको मिली है, लेकिन ये कौन है कि रिसर्च के बाद वहां पहुंच गई है जहां उनके यहाँ की रिसर्च करने वाले कह रहे हैं कि तबाह हो जाओगे। कुरान ने इस पर बड़ा जोर दिया और आज ये बात समझ में आती है अजीजा ने मान, रिसर्च वो लोग कर रहे हैं और कुरान ने जो इस पे अहमियत दी है, समझ में आ रही है ये बात कि क्यों अहमियत इतनी दी गई। हर मकाम पे इसकी अहमियत कुरान ने वाजिया की है, लेकिन हाफिजू। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जैसा मैंने अभी अर्ज किया है, हमारे यहाँ इसकी अहमियत तो है, लेकिन अहमियत हमारे यहाँ औरतों और लड़कियों के मामले में ही है, मर्दों के मामले में ऐसी अहमियत नहीं। घर में अगर बीवी मियाँ से ये कहती है कि भाई लड़का जवान हो रहा है, कुछ बेबाक हो रहा है, इसकी कुछ फिक्र करनी चाहिए, शादी वादी करनी चाहिए, बीवी आवारा होता है रातों को इतने इतने बजे आया करता, साल के क्या जाता है, कोई गाल नहीं है, इस उम्र के हो गया कुछ होता ही होता है, और लड़की के मुतल्लिक अगर ये कहीं मालूम हो जाए कि कहाँ वो कोने में बैठी हुई है, खत लिख रही थी, खाओ अपनी सहेली को लिख रही हो, मोहल्ले भर में चर्चा हो जाता है, उसकी हिफाजत की ये कैफियत होती है। आपको याद है मैं अपने यहाँ का पुराना मुहावरा सुनाया करता हूँ, लड़की की जवान लड़की की माँ से ये कहा कि पैंटिंग करी और जानू नहीं है जी, वो कहूँ जिसी से कि पैणा में की आवा जावा कि काफी जवान हो गई ने, तो पता है तू ये سمجھ رہی ہیں بیٹیاں؟ اب میری تین سو پنجابی کو سمجھ لینی چاہیے. کی جانا تمہیں پتا ہے گا تے آٹے کا دورا ہوئی نا اندر کلیاں رکھیے تو چوہیاں کا ڈر باہر رکھیے تو کاواں کا ڈر اس واسطے ہوں نکل نہیں ہوں. لڑکیاں کے متعلق تو کیسی ہے اندر بھی ڈر باہر بھی ڈر اور لڑکے کے متعلق وہ جو کہہ رہی ہے تو وہ کہتا کوئی ہوتا ہی ہوں. پرانے کریم نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے عجیبا نے نام تو فائدے تو اس میں کا ویسے تو دونوں کے لیے عجیب بات ہے اس کی جہاں بھی ذکر کیا ہے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عورت کا ذکر کیا ہے. اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کی نگاہ کہاں جاتی تھی کہ معاشرت کے لحاظ سے صحیح سوسائٹی کے اعتبار سے صحیح لڑکیوں اور عورتوں کی عصمت کی اہمیت تو بہرحال برقرار کچھ رہتی ہے. تصور جو شروع میں بگڑتا ہے مردوں کے متعلق بگڑتا ہے اس کو نہیں اہمیت کچھ دی جاتی اس میں جہاں بھی حکم دیا ہے پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے تھا حتیٰ کہ وہ جو حکم ہے کہ باہر نکل کے چلو تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو ہمارے ہاں تو اس کی پابندی لڑکیوں سے کرائی جاتی ہے عورتوں سے کرائی جاتی ہے نا حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ برقع اوڑھ کے چلو یا کم از کم اتنی بڑی تعداد ہو کہ کلو نیچے تک ہو یعنی نگاہوں کی عصمت جسے آپ چاہیں گے کہ برداشت نہ ہونے پائیں یہ پابندی عورتوں کے اوپر عائد کی جاتی ہے مردوں کے متعلق ہمارے یہاں کبھی یہ نہیں ہوتا. قرآن نے جہاں غزے بسر کہا ہے 24:30 یعنی عجیب چیز ہے کہا یہ ہے اس نے کہ مومنین سے مردوں سے جو کہو کہ وہ باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیا کریں. جو ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں نگاہوں کا جھکانا مقصود نہیں ہے کہ چلے تو یوں کر کے چلیں یہ بے باک ہونا عجیب چیز ہے. وہ مردوں سے پہلے کہا ہے کہ ان سے کہو رسول کے باہر چلیں تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں اور اس کے بعد اگلی آیت میں عورتوں کے متعلق کہا ہے کہ عورتوں کو بھی یہ کہو کہ وہ باہر نکلے تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اس کی اہمیت ایسے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے لیکن جہاں جہاں اس کا حکم آیا ہے پہلے مردوں سے کہا گیا ہے اور اس کے بعد عورتوں کا ذکر آیا ہے جو اتنی اہمیت ہے اس کی. پھر اس کے لیے لفظ آیا ہے ہاتھ سے ظلم کا. میں نے عرض کیا نا قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے حفاظت کرتے ہیں ایک لفظ حفاظت اس کے لیے آیا ہے اور دوسرا لفظ اس کے لیے احسان آیا ہے سواد کے ساتھ موسمین اور موسنات اور موسنات. حفاظت کے معنی کسی چیز کو پرزرو کرنے کے ہوتے ہیں ایسے محسوس کرنے کہ وہ پرزرو رہے. احسان کے معنی بھی کسی چیز کو ایسا محسوس کرنا پرزرو کرنا ہے جیسے قلعے کے اندر فوج ہوتی ہے قلعہ بند ہو جانے والی بات. اتنی شدت کی حفاظت اس کے لیے قرآن کہتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پریزرو رکھنا چاہیے محفوظ رکھنا چاہیے؟ کیا چیز ہے جس کو محفوظ رکھنا چاہیے؟ وہ فروغ کا ترجمہ ہی جنسی توانائی ہونا چاہیے سیکشل انرجی ہونا چاہیے. اس انرجی اور اس توانائی کو محفوظ رکھنا چاہیے. قرآن کے الفاظ حفاظت اور احسان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو محفوظ رکھنے کی تاکید کر رہا. اسی لیے اس نے جہاں یہ دو لفظ لایا ہے اس کو پرزرو رکھنے کے معنی کو واضح کرنے کے لیے وہ ہے 4:24 میں جنسی اختلاط کی جہاں اجازت دی گئی ہے نظریہ نے کہا کہ محسنین غیر مساکحین مومن وہ ہیں کہ جو پریزرو رکھتے ہیں اس توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں. تو پہلا لفظ تو وہی ہے محسنین، وہی احسان جو میں نے ابھی کہا ہے، محفوظ رکھنے والے، کرا بند رکھنے والے، اور غیر مساتحین، یعنی وہ، اور مساتحین کے معنی ہوتا ہے جنہیں بہا دینا کسی چیز، اس کے معنی ہوئی اس کو پریزنٹ رکھنے کے. اور یہاں سے مغرب کے ریسرچ کرنے والے جو تھے ان کو یہ نقطہ ملا. تو یہ ایک ایسی انرجی ہے انسان کے اندر جس کو پریزرو کر کے رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انسان کی ہر توانائی، ہر صلاحیت، اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے استعمال کے لیے بھی قرآن نے بتایا اور ان ریسرچ اسکالر نے بھی بتایا، لیکن تاکید کی ہے اس کو پریزرو رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی. یہ ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے اس کے استعمال کی اجازت دی گئی، ورنہ اس سے پریزرو رکھا گیا. کیا ہوتا ہے پریزرو؟ آپ کو یاد ہے میں ایک حوالہ دیا کرتا ہوں انون کی کتاب کا، اگرچہ میں نے اس کے بعد اس سبجیکٹ کے اوپر اور کتابیں بھی دیکھی، اور سائیکالوجی میں تو اب بہت سی کتابیں آ رہی ہیں. انون میں تو سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کی تھی، سیکس اینڈ کلچر اس کی کتاب کا نام، بڑی جامع کتاب. یعنی اندازہ لگائیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں پھر دوہرا دوں، ان لوگوں کی ریسرچ جس کو بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، وہ گوشوں اور زادیوں اور ہجروں اور کمروں میں بیٹھ کے ریسرچ نہیں کرتے. کتنا بڑا فاضل ہے، پوری عمر اس نے اس ایک سبجیکٹ کو لے کے دنیا بھر میں جہاں جہاں پرمیٹیو قبائل ٹرائب بستے ہیں نا، پرانی ویسی قبائل جن کو ہم کہتے ہیں جو مہذب دنیا سے بہت دور ہیں، ابھی جن کے ذہن متاثر نہیں ہوئے ابھی تک تہذیب سے یا تمدن سے، پہلے تو اس نے ان کے یہاں ریسرچ کی کہ وہاں کیا تحقیق ہے. جن قبائل نے پرزرو رکھا ہے اپنی اس انرجی کو، ان کی کیا تحقیق ہے، اور جنہوں نے اس ان پابندیوں کو نے ڈھیل دے دی تھی، ان کی کیا کیفیت ہوئی. 80 قبائل دنیا کے عزیزان ایمان، ان کے اندر جا کے رہ کے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، موجودہ معاشرت، اس کے نتائج، یہ سارے کے سارے 80. اور پھر وہ آیا مہذب دنیا کی طرف، 16 مہذب قوموں کے متعلق کسی طرح کی ریسرچ، اور اس ریسرچ کے بعد وہ جس نتیجے میں پہنچا اندازہ لگائی ہوگی جانے مان. قرآن نے جو کہا تھا حفاظت کرنے والے، مختصر الفاظ میں میں اس کے ریسرچ کے نتائج پیش کرتا ہوں. میں نے اپنے ہاں کریم کے نام خطوط میں بھی یہ لکھا، اور ایک میرا 1974 کی کنونشن میں میرا خطاب بھی تھا، جن کی بدنہادی کا پینسٹ بھی بعد میں چھپا تھا، اس میں بھی میں نے تقریباً لکھا ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اپنی ریسرچ کے بعد 3 آبادیوں کو. ہم نے کہا ہے کہ جس گروہ، قبیلہ یا قوم نے شادی سے پہلے کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی، وہ تہذیب و تمدن کی تشتری سطح کے اوپر، صرف کس آزادی کی وجہ، پابندی جس نے نہیں لگائی. جس قوم یا گروہ نے ان کے اوپر تھوڑی بہت پابندیاں عائد کی تھیں، وہ تمدن کی سطح کے درمیانی درجے پر تھی، اور تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت چستگی، قسمت، اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ شرط ہوتی تھی شادی کی. جن قبائل نے اپنے ہاں یہ قدمیاں عائد کی تھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمدن کی بلند ترین سطح پر. تاریخ سے اس نے ثابت کیا ہے کہ جس قوم نے اپنے ہاں جنسی تعلقات اختلاط کی پابندیوں میں ذرا سی گرفت ڈھیل تھی. وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ اپنے تمدن کی سطح کو برقرار رکھ سکیں اور اس کے بعد زوال پذیر ہو گئے. اور وہ اپنی کتاب کے اندر اس کا نام جنسی توانائی رکھتا ہے اور اس کے لیے پریزرویشن یا پروٹیکشن کا لفظ استعمال کرتا ہے جو قرآن نے معذرین کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ صرف ریسٹرکشن یا پابندیوں کا ذکر نہیں کرتا. وہ اس کو انسان کے رکھنے والی گال کہنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ تم انسانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی بنیادی چیز ہے ان کی قومی تحفظ کے لیے، ان کی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے، ان کی عروج کے لیے کتنی اہم ہے یہ جنسی توانائی جسے کہتے ہیں. اس کو تو بہت سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اس دور میں یہ تو سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا نا کہ تعلیم اور تمدن اور کلچر یہ اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. سائیکالوجی میں ہمارے یہاں ریسرچ کی تو فرائیڈ کا نام تو اس میں بہت آگے. وہ تو دنیا قدیم اور دنیا جدید میں سیکس کے معاملے کے اندر وہ تو امام سمجھا جاتا ہے. اگرچہ ہر پوائنٹر کی طرح اس کے نتائج میں بعد میں کچھ غلطیاں اور خامیاں بھی پائی گئی، لیکن ریسرچ تو اس نے ساری عمر بڑی کی. انمل نے یہ لکھا تھا کہ نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود اور پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، سنیے کیا ہوتا ہے، کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے، نیز محاسبہ خیش کی صلاحیت بھی. اس توانائی کو پرزرو کرنے سے، اس کی حفاظت کرنے سے فکر و عمل کی قوتیں قوم میں بڑھ جاتی ہیں اور محاسبہ خیش کی قوتیں، سیلف کریٹیسزم، اپنا محاسبہ آپ کرنے کی صلاحیت. غور کیجیے، کبھی ہم جو اتنی اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں وہ تو اس لیے ہے کہ معاشرے میں ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ صاحب بڑی ضروری چیز ہے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ بھی ہوتا ہے. اور اسی بنیادوں کے اوپر فرائیڈ نے یہ لکھا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب سے انسانی تہذیب کی عمارت استواری اس طرح ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے جذبات کی تسکین میں ایثار و قربانی سے کام لیا اور یہ عمارت دن بدن اوپر اٹھتی گئی، کیونکہ ہر فرد اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے. ان جذبات میں جنسی جذبات کو خاص اہمیت حاصل ہے. جب ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں تو یہ اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتے ہیں، جسے سبلیمیشن کہتے ہیں. پس مقصد کی بجائے بلند مقصد کے لیے استعمال کرنا توانائی، یہ سائیکالوجی کی اصطلاح میں سبلیمیشن کہلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کے لیے حصول لذت ہے بڑی پست ہے، بڑا پست مقصد ہے. اس سے ہٹ کے اگر اس کو پریزرو رکھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے بلند مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے توانائی. اور اس طرح افراد کی فالتو توانائی جنسی گوشوں کی طرف سے ہٹ کر ان گوشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. قرآن کے دو لفظ سنتے چلے جائیے نا، کہ وہ اپنی جنسی توانائی کی حفاظت کرتے ہیں، پرزرو رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. انون کی کتاب کے آخری الفاظ ہیں، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں، کریٹیو انرجیز، بڑی چیز ہے جو یہ کہ یہ کریٹیویٹی جو ہے تخلیقی توانائی، یہی تو شرف انسانیت ہے. حیوان کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا. تولید جسے آپ کہتے ہیں وہ پروکریشن ہوتی ہے, جنسی اختلاط سے اسی قسم کا اور آگے ایک بچہ پیدا کر دینا, اسی قسم کا. اس میں آگے قدم نہیں بڑھتا, تو نئی چیز وجود میں نہیں آتی. تخلیق یہ ہوتی ہے کہ وہ جو گیون میٹیریل ہو, جو سامان موجود ہو, اس سے ایک نئی چیز پیدا کرنا, یہ کریشن کہلاتا ہے. کریشن تو خدا کے لیے مخصوص, لیکن پرانے کریم میں تو اس نے انسانوں کو بھی شامل کیا ہے. خدا کو اس نے احسن الخالقین کہا ہے کہ تخلیق میں وہ دوسرے خالقوں کے مقابلے میں حسین تری تخلیق کرنے والا ہے, تو وہ دوسرے خالقوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. اور یہ انسان ہے صرف, یہ کریشن کی جو کریشن یا تخلیق کی جو صلاحیت ہے یہ صرف انسان کو دی گئی ہے. اوپر خدا کو حاصل ہے, نیچے انسان کو حاصل ہے. اور جو قوم تخلیق نہیں کرتی یا تخلیق کی صلاحیتیں نہیں ہوتی اس میں, وہ انسانی سطح پہ نہیں ہوتی, حیوانی سطح پہ ہوتی ہے. پروپریشن تو اس میں ہوتی, تخلیق تو اس میں ہوتی ہے, یہ حیوانی سطح کی چیز ہے. اسی لیے خدا نے اپنے متعلق کہا لم یجد یا لم یولد. تخلیق کی بات نہیں خدا کے ہاں, وہ خالق ہے. انسانی زندگی چونکہ بہت سا حصہ حیوانی زندگی کا اس میں شامل ہے, تخلیق تو حیوانی زندگی کا جو طریقہ ہے اس کی آئی ڈی ہے. انسانی سطح کے اوپر تو تخلیق یا کریشن ہوگی. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ ہر کے عمر قوت و تخلیق میں مزد ما جز کافر زندگی میں, جس قوم میں تخلیقی قوت نہیں ہوتی انہیں کا تو کافر و زندگی کہا جاتا ہے, مومنوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. یہ شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے تو اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مزید تک بلکہ ابد الآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے. اپنی تخلیق نو کیا کرے؟ یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے. قرآن کی آیتوں کے ترجمے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرے میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مدید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامل کم حد تک محدود رہیں. اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا. اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی. وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا, اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے فیکل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے ہیتا اعتراض میں بھی نہیں آ سکتا. اور تو مایا عزیزہ نے مانا آپ نے کہ یہ مسئلہ جس کے متعلق ہم عام عظم معاشرے میں ذکر کرنا بھی کچھ معلوم سب سمجھتے ہیں, کم از کم مضمون سمجھتے ہیں, اور اگر اس کی اہمیت ہے تو اتنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اس کی اہمیت قائم ہے. مردوں کی تو اہمیت اس وقت کی ختم ہو گئی ہوئی ہے. کم از کم عورتوں کے معاملوں کے اندر ہم اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کے متعلق کہ یہ ہے کیا بات. اندازہ لگائیے وہ ریسرچ کرنے والے پرائیڈ ہے تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, انور وغیرہ ہے تو وہ سوشل پوائنٹ آف سوشیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس میں چیزیں بتانا چاہیے کہ جنسی توانائیوں کو معصوم رکھیں اور اس کے استعمال کے لیے ایسے حدود مقرر کرنا کہ جس میں ان جن میں ذرا سی بھی بے داخلیاں نہ ہونے پائیں, تو کہتا ہے وہ قوم تہذیب و تمدن کی ان بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے, وہ کہتا ہے جس کا تصور بھی اس وقت ہمارا ادراک نہیں کرتا. اور اب اس بات پہ غور کیجئے کہ صدر اعظم کے اندر جو ہم چند دنوں کے اندر اندر دیکھتے ہیں کہ اس قوم مومنین نے کتنا انقلاب برپا کر دیا تھا دنیا کے اندر, وہ کیا کس بات کا نتیجہ تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مملکت کی جو وسعت تھی اس زمانے کے اعتبار سے ان کی آبادی اتنی تھی جتنی آج یورپ کی آبادی ہے سارے. کیا تھا اس کے اسباب؟ یہ جو خصوصیات قرآن بتا رہا ہے مومنین کی, یہ خصوصیات تھی نا ان کے اندر پیدا ہوئی تھی, اور ان میں یہ خصوصیت کبرا موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا. قرآن نے توحید کی خاطر خود ہی اس کے مواقع کا تعین کر دیا, اور یہ ہے الفاظ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. وہ جو ہے استعمال ازواج تک, مردوں سے کہا جائے گا تو بیویاں, عورتوں سے کہا جائے گا تو خاوند, ازواج تک. میں ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں. او ما ملکت ایمانہم, یہ یہاں تک محدود رکھیں تو قابل ملامت بات نہیں ہے یہ. فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون, اس کے علاوہ اگر ان کو کسی طرح طرف کیا تو وہ یوں سمجھیے جیسے وہ سیلاب بن جاتا ہے نا دریا, کہ آدون جو ہے حدود توڑ کر حدود فراموش ہو کر بہ نکلنا سیلاب بن جانا. الا علی ازواجہ, میں نے کہا ہے نا کہ یہ جنسی اختلاط تولید پروکریشن کے لیے تو نہایت ضروری ہے, اور منشا خود عالم دیا کہ نسل انسانی جو ہے آگے بڑھتی جائے برقرار رہے تو تولید تو اس کے لیے ضروری ہے. تولید کے لیے میاں اور بیوی, خاوند اور بیوی کا جنسی اختلاط ضروری ہے. اس کے لیے پہلے تو یہیں تک رہیے. قرآن کریم نے اصول بتایا ہے مونوگمی کا, ایک بیوی, یہ اس کا اصولی قاعدہ اصولی قاعدہ ہے. یہ تعدد و رواج قرآن کا اصولی قاعدہ نہیں ہے. اس نے صرف ایک مقام پر یہ کہا ہے, اور وہ یہ کہا ہے اس مدنی زندگی میں جہاں یہ کمیونٹی مسلمانوں کا معاشرہ ایک بڑا ہی مختصر سا تھا. مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی, مسلسل جنگ ہوتے رہے یہاں 7-8 برس تک, اور جنگوں میں تو مرد ہی لایا ہوتے ہیں, عورتوں کی تعداد بڑھ گئی. پھر مکے اور دیگر مقامات سے عورتیں جو اسلام میں آئی تھیں وہ اپنے گھر بار اور خاندانوں کو چھوڑ کر اس مدینے کے اندر آ گئی. عورتوں کی, بیواؤں کی, یتیم بچوں کی اتنی تعداد زیادہ ہو گئی کہ یہ مختصر سی کمیونٹی جو تھی ان کے پاس ان کی حفاظت کا کوئی حل نہیں تھا. اس لیے کہ مونوگیمی جو تھی وحدت و وحد, یہ تھا اصول ان کی, ہے ایک بیوی. تو قرآن کریم نے اس مشکل کے, اس مسئلے کے حل کے لیے صرف اس کی اجازت دی, اگر تمہیں جو خطرہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو بے شوہر کی عورتیں ہیں, خواہ وہ بیوہ ہوں, خواری لڑکیاں ہوں, یتیم ہوں, سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے قرآن میں, کہ ان کی حفاظت کا کوئی اور منصفانہ حل تمہارے ذہن میں نہ آئے, کوئی سوسائٹی ایسا حل نہ رکھتی ہو, تو وہ جو قانون ہے ہمارا وحدت و ذوق کا ایک بیوی کا, اس میں کچھ ریلیکسیشن کی جا سکتی ہے. باہمی رضامندی سے عورتوں کی، یہ جو پہلے بیویاں ہیں ان کی، مردوں کی، اس مسئلے کے حل کے لیے اجازت صرف دی جا سکتی ہے ایک سے زیادہ بیوی۔ سارے قرآن میں صرف ایک مقام کے لیے آیت آئی ہے عزیز، بس، اور شرط سے شروع ہوتی ہے، این خط تم اللہ تو پھر اگر تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ اس قدر یہ عورتوں کی بہتات ہو گئی ہے کہ ایک وحدت زوج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا معاشرتی، تو اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی دے۔ یہ ہے جی سارے قرآن میں ایک جگہ یہ مسئلہ، اور اس میں بھی شرط دوسری یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ دیکھ لو کہ تم اس بات میں عدل قائم کر سکنے کے قابل ہو یا نہیں، اگر نہیں تو کہا تو پھر وہی ایک بیوی رکھو، یاد رکھو، ریلیکسیشن اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ یہ تھا جی قرآن کی روح سے یہ پہلی چیز ازواج جہاں تک بیوی کا تعلق ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف، جس کی سمجھ پھر شریعت سے ملنے لگ گئی، تو چار بیویاں تو کھلے بندوں ہو گئی، اور پھر جس بیوی کو جس وقت کوئی مرد چاہے، خاوند چاہے، بغیر کوئی ذریعہ بتائے ہوئے نیلام رنگ کرنے والے کی طرح ایک دو تین کہے، اسے طلاق یہ ختم۔ اڈرائیونگ ٹیم چاہتی اور لی مرسو نے لکھا ہے ایک کتاب، اس کی وہ تو میٹنگ میں تھی، تو کیا کتاب ہے، اس نے اور کتاب لکھی ہے کہ مدر، اہم بڑی کتاب ہے، اس میں وہ یہ عورتوں کے مسائل کو لے کر اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھو کہ یہ جو اس قسم کی مصنوعی پابندیاں ہوتی ہیں اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں وہ نے بڑی ریسرچ کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے قرب کو دیکھا، وہ مسلمان تھا، ایک وقت میں چار بیویاں اس کی ہوتی تھی، چالیس بیویاں تک تو وہ کر چکا تھا اس دوران میں۔ یہاں بھی تحقیق میں کبھی چیزیں ہو تو پتا چلے، تو چار مستقل اور ان کی تبدیلیوں کی یہ کیفیت غور چیز میں قرآن کہتا تھا کہ جنس کی توانائی کی حفاظت کرتے، یہ تو یہ رہی ہے۔ اچھا جی یہیں تک، یہیں تک کہاں آگے آؤ، ماں ملکت ایمانو نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں کے معاشرے میں، جیسا کہ اس زمانے میں دیگر اقوام میں بھی یہ بات عام تھی، عربوں کے ہاں کے معاشرے میں بھی غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدی مردوں کو غلام بنا لیتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، پھر ان کی فروخت بھی ہوتی تھی، یعنی کسی دوسرے ملک کے اندر بنائی گئی لونڈیاں وہ آتی تھیں، وہ نیلام ہوتی تھی، ان کو خرید لیا جاتا تھا۔ یہ عربی معاشرے میں اس زمانے میں یہ ایک مسلم چیز، جب اسلام آیا، آپ غور کیجئے کہ گھروں کے اندر یہ لونڈیاں موجود ہیں، باہر غلام بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے تو یہ حکم دے دیا کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا ہی نہیں جا سکتا، انہیں تو چھوڑنا ہوگا، ہاں دشمن کی قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے تبادلے میں رینسم لے کر، ذرا قدیا لے کر، اگر یہ صورت ممکن نہ ہوئے تو قرآن کہتا ہے منم، یہ انسان ہیں، انسانیت کی بنیادوں پر احسان رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ جان کے قیدیوں کے متعلق یہی ایک آیت ہے قرآن میں، ان کو چھوڑنا ہے، جب تک رکھنا ہے مہمان بنا کے رکھو، اور اس کے بعد دشمن کی قوم کے ساتھ معاملہ کرو۔ معاملے میں یہاں تک کہ آج جا سکتا ہے ظلم ان کو، ٹھیک ہے، زیادہ تبادلہ کرو اپنے قیدیوں کا، ورنہ ان سے اس کے لیے ضرور فدیہ لیں، قرآن آگے ایک قدم اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو قابل برداشت ہی نہیں کہ تم انسانوں کو کسی طرح سے محدود کر کے بند کر کے یہ رکھتے ہو. اگر یہ صورت پیدا نہیں ہوتی ہے نن کہ سانن چھوڑ دے. یہ ہے جو جان کے قیدیوں کے اندر قرآن کی ایک آیت سورہ محمد کی آیت تک 47 اور 100 ایک آیت. اب رہا یہ کہ جو اس وقت موجود تھی معاشرے میں تو ان کو تو اوور نائٹ تو نکالا ہی نہیں جا سکتا تھا. معاشرے کے اندر یہ نظم و نسق اور معاشی تہذیب جو تھی وہ توازن بھی نہیں جاتا, بڑی خاصی تعداد میں یہ تھی. ان کو باہر نکال کے بھیجا کہاں جاتا؟ قرآن کریم تو محض دوردستی کتاب تو نہیں, وہ تو فیکٹس کو فیس کرتی ہے, ریالٹیز کا حال بتاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے جو اس وقت تمہارے یہاں موجود ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنہیں تم نے لانیاں بنا کے رکھا ہے ان کو بیویوں کا اسٹیٹس دو. پہلے بہت فرق تھا بیوی اور لانڈی, لانڈی تو بیوی ہوتی نہیں, وہ تو جن کی خواہش کی تصویر تھا ایک ذریعہ چن لیا تھی. پہلی چیز تو یہ. اب اس کے بعد آپ قرآن کریم میں دیکھیے بار بار حکم ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کرو, غلاموں کو آزاد کرو, غلاموں کو آزاد کرو. تو ذرا ذرا سیدھی جو کہیں لذت یا سہل ہو جاتا ہے نا کسی نے کہ وہ اتنی جھوٹی قسم تم نے کھا لی یا توڑ دیا, اس کا صدیہ کیا ہے غلام آزاد کرو. آزاد کرنے کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا مکاتب جوتی آباد میں کہا گیا کہ غلام اگر محنت کر کے اتنے پیسے لا دے مالک کو تو پھر بھی آزاد کرے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو آزاد کرتے وقت اتنا کچھ ان کو دو کہ یہ اپنا آزاد ذریعہ معاش قائم کر سکیں. ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر اور بزنس کے لیے تحریر و رقبات, تحریر و رقبات قرآن نے آپ دیکھ, یہ صدقات وغیرہ ان کے لیے یہ کہا کہ سب کے رقبہ کے لیے بھی ایک مد رکھو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اور جامع طور پہ تو غلام من دو لفظ ہیں اس آیت, تو اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب سے مذہب قانون میں بھی یہ بات بتائی گئی. دین کے متعلق اس نے کہا کہ یاد رکھو دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم بھاگتے ہوئے چلے جاؤ سیدھے, پھر ٹھہرنا پڑتا ہے دم دینے کے لیے. اور یوں بلندی کی طرف قدم اٹھتا ہے, ہر بلندی کی طرف آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زور لگے گا آپ کا. قرآن نے کہا کہ دین کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کیا سما, وہ کہا کہ یہ عقبہ ہے, یہ پہاڑ کی گھاٹی تو چڑھنے کا نام ہے. وماد رد مل عقبہ, یہ پہاڑ کی گھاٹی کہہ دیا ہم نے کیا ہے. سنیے عزیزہ نے من, یہ جو اس میں ایثار اور قربانی اور محنت اور مشقت اور اپنے اوپر پابندی, یہ ساری چیزیں جو کہنی تھی ابتدا کس چیز سے کہی تھی. میں نے کہا ہے نا کہ معاشرے میں یہ غلام اور لانیاں موجود ہیں. غلام وہ ہے کہ جس کی محنت کا معاوضہ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا, یعنی وہ ساری عمر آپ کا کام کرتا رہے گا, آپ اس کا کچھ معاوضہ ایسا نہیں دیں گے. آپ سوچئے کہ یہ کتنی مہنگی بات ہے کہ ایسا, اور وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے, اور معاوضہ کوئی دینا نہیں پڑتا. روٹی کپڑا جس قسم کا آپ جیتا ہے اسے بے حوانوں سے بدتر اسے کام لیں. غلاموں کی یہ حیثیت ادھر گھروں کے اندر آپ نے کریں, جن کی خواہشات کی تسکین کے لیے لونیاں رکھی ہوئی ان کو بھی کچھ دینا نہیں پڑتا, کوئی حق ہی نہیں ان کا بیویوں کے, سوال ہی نہیں. سنیے کہ پہلی مد اس میں کیا گنائی گئی ہے دین کی, کہ یہ محض خالی نقل کر لینے کا نام نہیں ہے. دین ایک گھاٹی ہے, مشقت طلب ہے, قربانیاں چاہتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ سب کو رقبت, پہلی چیز تو یہ ہے غلاموں کو ذرا آزاد کرو نا. دین کا پہلا قدم عزیزان من قرآن یہ بتا رہا ہے. سب کے رقبہ ایک قدم اور بھی گنا دوں, گھاٹی ہے بڑی اہمیت ہے نا, کہ وہ کہتا ہے کہ دین تو گھاٹی پہاڑ کی گھاٹی کرنا ہے, تو وہ بتائے گا نا گھاٹی پہلا قدم جو ہے اس گھاٹی کا فقط رقبہ تین. اور پھر یہ قرآن نے رقبہ تین جو بتایا ہے وہ یہی نہیں کہ تمہارے ہیں کہ جو غلام ہیں. عزیز آدمان دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی غلام ہے کسی قوم کا اس کو آزاد کرانا اس جماعت مومنین کا فریضہ ہے. نے فقط رقبہ تین کہا غلامی کوئے بالش کر. تو ابتدا تو اپنے گھر سے ہوگی نا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاں کہ جو تمہارے غلام ہیں ان کو آزاد کرو. دین کا پہلا قدم ہے دنیا سے غلامی کو ختم کرنا, اور میں اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ غلامی کی وہی ایک نوعیت دوسرے زمانے میں تھی وہی نہیں رہی. اس زمانے کی غلامی اور سلیوری کو جن قوموں نے منسوخ بھی کیا ہے, اور اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کتنی جنگ ہوئی تھی غلامی کے خلاف, بڑی لمبی جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں ابالش کیا. اب یو این او آپ کے ہاں اس کے چارٹر میں بھی جو چیز موجود ہے غلامی کو ابالش کرنا, انفداد غلامی, یہ تو کیا. جن قوموں نے غلامی کی اس شکل کو مٹایا ہے 20 شکلیں غلام بنانے کی انہوں نے اپنے یہاں ایجاد کر رکھی, اس غلامی سے بدتر غلامی. جہاں تو پھر بھی غلام تو ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ میں غلام ہوں, آپ جانے کی خواہش بیدار ہوتی تھی. یہ ایسی شکلیں لطیف سی بنائی ہیں انہوں نے کہ فیض خود سے یاد رکھ دے گا کہ وہ اگر پنجرے سے اس پرندے کو باہر نکالتا ہے تو یہ خود پنجرے کے اندر آتا ہے, پھر چونچے مارتا ہے آ کے. کوئی نہیں پکڑتا تو آوازیں دیتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اندھے نظر نہیں آتا, پتہ نہیں. قرآن نے سب کو رقبہ جو کہا عزیزان ایمان, اس نے کہا اقبال کے الفاظ میں کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, دین کی ہاتھی پر پہلا قدم سب کو رقبہ. عزیزان ایمان مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے. ذہن میں آتا تھا مذہب والوں سے اگر پوچھتے کے ساتھ دین کا پہلا رکن کیا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا بتاتا. یہ پانچ ارکان اسلام کے جو بتائے جاتے ہیں اس سے پوچھو جو پہلا رکن بتا رہا ہے فقط رقبہ. یہ تو انسانیت کی آزادی کے لیے آیا تھا فقط رقبہ. اگلا قدم سن لیجیے, اے اطعام فی یوم ذی مسغبہ. معاشرے میں اگر کسی وقت بھی کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ تنگی پیدا ہو جائے تو اگلا قدم یہ ہے دین کا کہ تم ان لوگوں کے رزق کا معیشت کا انتظام کرو کہ جو خود اپنا انتظام نہیں کرتا, کوئی بھوکا نہ سونے کا. دوسرا قدم, مجھے نماز روزے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں, وہ دین کی گھاٹیاں بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ ہیں دین کی گھاٹیاں. عزیزا نے مان نہ فرض کر دوں, یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کو انکار کر رہا ہوں اہمیت سے. یہ نفل پڑ جانا جو ہے اس میں تو کوئی گھاٹی چڑھنے والی بات نہیں. اور ہمارے یہاں کے جو کاروباری ہیں وہ تو جو نظر مانتے ہیں نا, تو عام طور پہ تو نظر یہ ہوتی ہے نا کہ میں دیکھ پکا کے کھوا دوں گا, میں نے غریبا کھڑا گا, میں تو چادر چڑھاؤں گا, پیسے لگ دیں گے. وہ کہیں گے لوگ لا دیں گے سو دو دن پیسے ہمیں مل جائیں تو میں سو نفل پڑھا گا. کیا ہے لگتا ہے اس نے کہیں یہ نہیں ذکر کیا. سب سے رتبہ پہلا قدم, کوئی محتاج نہ رہے معاشرہ کے اندر. دوسرا قدم, اور عزیزا نے مان یتیمن زا مقربہ کے. تو جب ان آیات کے دو دو لفظوں پہ غور کرتا ہوں عزیزا نے مان, پوچھو نا میری کیفیت کیا ہوتی ہے. یتیم کے معنی عربی زبان میں یہی نہیں ہوتا جس بچے کے ماں باپ چھوٹے چھوٹے مر جائیں. یتیم کے معنی ہوتا ہے جو تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو. تو رام کہتا ہے یتیم ذا مقربۃ, وہ جو اتنی آبادی کے اندر رہتا ہوا بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس ہوا تنہا محسوس کرتا ہے, اس کی تنہائی کا دور کرنا دین کا فریضہ ہے. یتیم ذا مقربۃ اس کو قرآن ہے عزیزا نے لا ریب یہ قرآن کا فریضہ. اس کی مثالوں تو کہیں باہر جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرہ تو اتنا وسیع, کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہاں تنہا محسوس نہیں کرتا؟ یتیمن ذا مقربہ نہیں ہے ہلاک. جس پہ مصیبت پڑتی ہے تنہا اس اکیلے بھی مصیبت, اس مصیبت پیدا کو ایکسپلائٹ کرنے والے تو بیچ میں مل جائیں گے, بدھے کرگر اس کو تنہائی میں آگے کہنے والا کہ تم تنہا نہیں ہو, کوئی بات نہیں گھبراؤ. دین کا یہ تقاضا تھا کہ دوسرے انسانوں سے قریب ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرے, یہ نہ ہو. اور یقیناً ذا مقربۃ, ایسا شخص جو دن بھر دھول اور مٹی کے اندر بچارا لپتا رہے, اتنی محنت اور مشقت کرے کہ پھر تو پیڑا فکر شام فکر مٹی اور مٹی ہو جائے اور اس کے باوجود مشکل رہے. قرآن ورک پروائڈ کرنا جو ہے یہی نہیں بتاتا دین کا تقاضا. کام تو ہر ایک کو کرنا ہوگا, تب تین عمل ہے جہاں وہ اس کا سامان ویس پرووائڈ کرنا چاہتا ہے. نظام مطلب دو دو لفظ ہی رہنے والے, یتیمن ذا مقرب, مسکینن ذا مطرب. یہی مسکین نہیں جو معذور ہے, کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے, بےچارا چارپائی پڑا رہتا ہے, وہ جو صبح سے شام تک یعنی ذا مطرب ان کا میں سمجھتا ہوں گرجنا ہی نہیں ہوتا. پھر تو پیرا کچر مٹی اور مٹی کسی مزدور میں دیکھو صحیح شام کے قریب حالت کی ہوئی ہوتی ہے, تا مطرب بطن. اور اس کے باوجود جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے اس میں وہ مسکین کا مسکین کرتا ہے. جی میں کیا یہ رہا تھا کہ اس میں دین کے جھاٹی کا پہلا قدم فق کو رقبہ بتایا, غلاموں کو آزاد کرنا. سارے قرآن میں جیسا میں نے کہا ہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تو کہتا ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے, وہ جو ہے لیسل برلان تکون ملوا جائے, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ. یہ جو یہ آیتیں تھیں جی, ہاں میں بھول گیا یہ ان کی ریفرنسز, مزے بتا 13, 14, 15 مزے, یہ چاروں آئے وہ اس کی مشہور آئے. نیکی یہی نہیں ہے, لیسل برلان تو ولو وجوہ کم کے بل المشرق کے بل مغرب, یہ نیکی نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں. ہمارے اثار شریعت جو ہے وہ یہیں سمٹ کے آ گئی. نیکی یہ ہے کہ مال کی کشش اور محبت کے باوجود اسے انسانیت کی بہبود کے لیے خرچ کرے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, اس میں کہہ رہا ہوں کس کس کام کے لیے خرچ کرے, پھر آج کے لیے خرچ. جہاں بھی کہیں کوئی غلام محسوس اس کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے, یہ ہے نیکی. آپ سوچیے کہ جو قرآن یہ بات کہے گا تو تمہارے ہاں جتنے غلام ہیں سب سے پہلے تو ان کو آزاد کرو بتدریج, تاکہ معاشرے کا توازن نہ دے. آئندہ کے لیے اسی وقت اس نے دروازہ بند کر دیا کہ غلام تو بنایا ہی کوئی نہیں جا سکتا, جو ہیں ان کو رفتہ رفتہ بتدریج آزاد کرتے جاؤ. اور دنیا میں جہاں کہیں غلامی ہے اس کو ادارش کرنا تمہارا فریضہ ہو گیا. جو قرآن جو کہے وہ اس کے ساتھ یہ کہے گا کہ تم جنگ میں قتل ہوئی عورتوں سے لونگیاں بنا لیا کرو, غلام بنایا کرو, یعنی کیا یہ کرو کہ ایک طرف ان کو غلام بنا کے لایا کرو, پھر قرآن کے یہ جو احکام ہیں خراب لوٹنے کے, غلاموں کو آزاد کرنے کے, پھر ان کو آزاد کیا کرو, اتنی نیچے اور جنگ چھوڑ لیا کرو, پھر وہاں سے لے آیا کرو, اندازہ لگائیے. اور آپ کے یہاں عزیزان نن یہ ایسی باتیں ضرورت کی جن کے سب متفق ہو. عجیب بات ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ سب متفق ہوتے ہیں, ہمارے مولانا اسلم درادری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جب بھی یہ مختلف ملکوں کے لوگ متفق ہوں گے تو باطل میں متفق ہوں گے. اس میں متفق ہیں کہ جنگ کی عورتوں کو غلام اور مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونیاں بنایا جاتا ہے. تو مردوں والی بات تو بہت بدو ہوئی ہے ایمان کے کہتے ہیں, وہ لوڑیوں کی بات بہت اسے لوچل کے کہتے ہیں. پوری تصویر مادودی صاحب کی تشریح بھری پڑی ہے. جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو لوڑیاں بنایا جائے گا, سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے گا, ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت, ان کی تعداد بھی متعین نہیں, بیویوں کی تو پھر بھی متعین کر لی نا, چار بیویاں تعداد بھی بدلو نہیں کہا ہے. انہیں وہ سپاہی میری بچیاں بیٹیاں معاف کریں میں کیا کروں, انہیں وہ اپنے استعمال میں لائیں. انسان کے لیے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کی نگاہ میں کیا قدر ہے, یہ اسے کموڈیٹی سمجھتے ہیں. اور جب جیو ہر جائے تو کسی دوسرے کو تحفتن بھی دے سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے. آج یہ تفسیر لکھی جا رہی ہے جس کے ترجمے دنیا میں دوسری زبانوں میں ہو وہ تو پرائی بات. یو این او میں جب چارٹر جو پیش ہوا ہے اس چارٹر کے اندر حقوق انسانیت بیسک ہیومن رائٹس کا اس میں یہ تھا نا ابولیشن آف سلیوری غلامی یا انسداد یہ بھی انہوں نے اپنے چارٹر میں کہا تھا کہ یہ جرم قرار دینا چاہیے یہ قانون جائز نہیں قرار دینا چاہیے. یو این او کی اس میٹنگ ماسل میں جہاں یہ چارٹر ڈسکس ہو رہا تھا نام نہیں دینا چاہتا آج تو مسلمانوں کی ایک ممتاز ترین بادشاہ کے نمائندے نے وہاں کہا تھا کہ ہم اس چارٹر پہ دستخط نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف جاتا ہے. دنیا بھر کے کفار اس کے اوپر دستخط کر رہے تھے اسلام کا نمائندہ وہاں یہ کہہ رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے تقاضوں نے پھر ان کو بھی مجبور کر دیا اپنے ہاں یہ کرنے کا. اور پرانی بات اور یونانوں میں کہاں جائیے یہ آپ کے سامنے آپ کی سینٹرل پارلیمنٹ اسمبلی موجود ہے 1973 کے فروری کے سیشن میں جب یہ آئین ڈسکس ہو رہا تھا آپ کا تو اس میں بھی ایک شک ہے نا غلامی کا انتداد. اس میں آج کی جمعیت العلماء کے ایک رکن مولود نعمت اللہ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے یہ تقریر کی تھی کہ یہ اگر آپ لوگ دھاندلی سے پاس کرنا ہی چاہتے ہیں اس قسم کا تو کام از کم اتنی اجازت دے دی جائے کہ ایک لانڈی تو رکھ سکے. اسمبلی میں آپ کے ہاں تقریر موجود ہے یہ کل کی بات ہے عزیز علیہ وسلم وہ تفسیر میں آپ کے ہاں لکھا جا رہا ہے یہ آپ کے ہاں علماء کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور وہاں والا کا پیمانا. حالانکہ عربی زبان کا متدین بھی جانتا ہے کہ ملک کا پیمانا ہوں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا کہ جس کے بائیں ہاتھ مالک ہو جائے. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. جہاں جہاں قرآن میں یہ لفظ آیا عزیز ایمان ملاکت کا یہ پاسٹ ٹینس میں آیا ہے ماضی کے سیگے میں آیا ہے تو جو پہلے سے ان کے ہاں کوئی اولاد اور دھنیاں بن چکے ہوں یہ ان کے متعلق ہے جو کہا جا رہا ہے. ہر جگہ یہ کہا گیا وہ آئندہ کے لیے تو اس نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ تم بنائی تک اب ان کے ہاں جنہیں کہا گیا تھا اللہ جینا ہوں لے کر روزین حاصل ہوں کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قوم اپنی جنسی توانائیوں کو پرزرو رکھے گی تاکہ یہ دنیا میں تمدن و تعویذ کے دوامے بلند تک پہنچ جائیں. اس قوم کی جسے یہ کہا گیا تھا اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے جسم کی عبادت ہم کرتے ہیں لیکن قرآن نے تم کو کہہ دیا اللہ علیہ مملکت ہے تو بیویوں کے اوپر اور بیویوں کا بھی میں نے عرض کیا کہ حد شماری نہیں اور لونیاں پوری کی تھی. اب آپ کے ہاں کی تاریخ میں پھر یہ ثابت کر دیں یہ دن سلاطین کو جن کو خلفاء کہتے ہیں بعد میں خلفاء عباسیہ وغیرہ سننے سے بھی جنہیں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے رشید تھے ہارون رشید اور مامون رشید وغیرہ ان میں سے ہو گئے کہ مال میں 3,000 لوگ. اب آپ سوچیے کہ جنسی توانائی کی حفاظت کرنے کی تاکید جس قوم سے کہی گئی تھی اس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو شریعت کی روح سے اپنے ہاں جائز اور حلال اور طیب قرار دے رہے ہیں. اس کو جنسی توانائی محفوظ رہے گی پھر ایک دفعہ انون ہی کے الفاظ میں آ جائیں گے اور یہاں آ کے تو پوچھو نہیں کہ خود اس کا سرجا بھی کتنا چل گیا ہے. تو کہتا ہے جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ وہ عملاً جنسی توانائی کو محفوظ نہ رکھے سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ اس قوم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. اس قوم میں علم و بصیرت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے کبھی علم و بصیرت سے کام نہیں لیتے. یہ شدید ترین جذبہ ہوتا ہے جب اس کو اساتذہ سے سوار کر لیا جائے اقبال کے الفاظ میں ہے اس کے بعد ساری قوم ہی جذبات ہو جاتی ہے. یہ اس قدر جذباتی قوم ہو گئی ہوئی ہے آپ کے ہاں
مسلمان کی قوم. پھر ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کی طرح مار رہا ہے, کسی کے قریب جائیے وہ ساتھ مارتا ہے,
اور پھر ان کو بھڑکانے والے وہ شعلہ افزار تقریریں جو آپ کے یہاں کی ہیں. سب سے بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مشتعل کرنے والی تقریر کر سکتا ہو. وہ ان کی قوم پہلے ہی اس قدر بالکل گرمیوں کے زمانے کا سوکھا ہوا تھا ایندھن, اور اس پہ پیٹرول لگا کے ذرا سی ایک سڑائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. پھر جو کچھ وہ قوم کرتی ہے وہ کہتا ہے علم و بصیرت تو ہوتی ہے, یہ خصوصیت انسانوں کی, لیکن وہ اپنے معاملات کے طے کرنے میں کبھی علم و بصیرت سے کام نہیں لیتی. وہ واقعات کے اسباب و علل یعنی کازز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی. جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر چلتی جاتی, تواہم پرستی ان کے ہاں مدد بن جاتی ہر معاملے میں. یہ وہ کہہ رہا ہے ابتدان وہ دم درود تعویز گنڈے دھاگے ان کی طرف آ جاتی ہے, اور جب ان کو یہ تعویز دینے والے مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے اپنے معاملات کا حل تلاش کرتی. جینے نام سوچیے کہ کون لکھ رہا ہے. دنیا بھر کے تمام قبائل مذہب اور غیر مذہب کی زندگیوں کا ذاتی مطالعہ تحقیق کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے اس قوم کی. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے معتقدات, یہ وہ لکھتا ہے اکابر پرستی قبر پرستی تعویذ پرستی, وہ الفاظ لکھتا ہے کہ یہ چیز پھر اس قوم میں نسلن بعد نسلن متوارث چلے آتے ہیں, زمانے کا امتداد ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا. ہوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے, وہی سنگے دار ہے وہی اپنا سر ہے. وہ کہتا زمانہ کہیں سے کہیں چلے جائے وہ اسی اپنی روش سے کوہن پہ چلتی چلی جاتی ہے. اس معاشرے میں کیا بات ہے عزیزان من, کوئی قرآنی مومن نہیں لکھ رہا ہے, ان کی اصطلاح میں ایک کافر لکھ رہا ہے کہ اس معاشرے میں انسان پیدا ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں, اور جب ان کی لاشوں کو تہ خاک دبا دیا جاتا ہے تو وہ نسیاً منسیہ ہو جاتے ہیں, اسی طرح جیسے ایک حیوان نسیاً منسیہ ہو جاتا ہے. سوچتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے تحقیق کی ہے جنسی توانائی کے پرزرو کرنے کی اہمیت ان کے یہاں کیسے نظر آتی ہے, اور اس کو اگر بہا دیا جائے قرآن کے الفاظ میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کے یہاں تو کبھی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی, لیکن اگر ہو بھی تو کبھی اس طرف سے کوئی آپ کے یہاں توجہ ہی نہیں دے گا کہ یہ جو قوم اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی ہے اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہے. یہ جنسی توانائیوں کا ضائع کرنا جو ہے, اور جسے انہوں نے اپنے فریب خیش سے اپنے آپ کو فریب میں رکھ کے کہہ دیا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, اس کا فطری نتیجہ یہ ہے یہ جو کچھ کہتا ہے کہ قوم یکسر جذباتی ہو جاتی ہے. وہ کسی معاملے کو ریشنلی سوچتی سمجھتی نہ اس کا حل دریافت کرتی, یا تو وہ اشتعال میں آ کے قانون شکنی پہ اترتی ہے, اور اگر وہ پیسو ہوتی ہے تو گنڈے تعویذ قبر پرستی یا کابر پرستی اس کے اوپر چلتی ہے. اب اس کے بعد آپ عزیزان من سوچئے قرآن نے کیا کہا کہ کون ہے وہ قوم جسے ہم نے مومن کہا ہے, جن کے اعمال جن کے کام جن کی جدوجہد جن کی کوششیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں ثمربار ہو سکتی ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھ سکتی ہیں, وہ کہ جو اپنی جنسی توانائی کو پریزر کرتے اور انہیں صرف صرف کرتے ہیں وہ جو تعویذ کا مقصد ہے اس مقصد کے لیے. اس زمانے کی جماعت مومنین کو مخاطب کیا معاشرے میں, کیونکہ اس زمانے میں ابھی غلام اور لونیاں موجود تھے, ان کا ذکر اس انداز سے کیا اور ہر مقام پہ یہ کہا کہ ان کو تو رفتہ رفتہ آزاد کر کے چلے جانا. ازواج کے متعلق وحدت زوج قانوناً بنیادی طور پہ یہ ایک خاتون کو لے کے کلیہ اس کو سنا رکھی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں, اس میں بھی ہر فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے. معاشرہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کسی ایک عورت کو پروٹیکشن دے دی جائے گا,
وہاں پروٹیکشن دینے کا سوال تھا, یہاں یہ عام چیز آپ کے ہاں ہو. قرآن نے جو کہا کہ جو اس کے علاوہ کوئی شکل اختیار کرے انہی کا نام کیوں نہ جائز اور شریعت کے قانون رکھ لے اور وہ ضائع کرتا چلا جائے اس توانائی کو, اولئک هم العادون. عادون نے ساری بات کہہ دی کہ یہ قوم سرکش ہو جائے گی, بے باک ہو جائے گی, یہ قوم حدود فراموش ہو جائے گی, یہ کناروں کو توڑ دے گی, ان کا دریا دریا نہیں رہے گا, سیلاب بن جائے گا. اس قوم عزیزان ایمان جن سے توانائی کی حفاظت, یہ قرآن کا لفظ آ گیا, اس کی اہمیت آج کے دور کے سائنٹسٹ سوشیالوجسٹ یا سائیکولوجسٹ کی جو تحقیقات ہیں ان سے جا کے پوچھیے کہ قرآن کیا کیا گیا ہے. یہ حافظون اور محسنین جو قرآن نے کہا ہے, کچھ 15 منٹ کا تو آپ نے پہلے ہی اپنا انتظام کر دیا تھا, آئی جیسا میں نے کہا تھا 9:45 تھے, تو وہ تو میں لے کے چھوڑوں گا آپ, ہاں معاف رکھیے گا. بات درمیان میں آ جاتی ہے قرآن کی باریکیوں کی, جی نہیں چاہتا جی جانے مانا آگے بڑھوں, ذرا سا غور کرنا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ لفظ احسان بھی اس میں حلف ہے, وہ مولوی کے الفاظ میں حلوے والی ہے, چوری کے الفاظ میں ہوتے والی ہے, دوائی پیلا نہیں خبر کالے والی ہے, جون پور والی ہے جسے کہتے ہیں, اور آگے سواد. اس لیے میں نے کہا کہ احسان ایک تو وہ ہوتا ہے نا تین والا, احسان کا لفظ میں نے کہا ہے کلا بند کسی چیز پر لینا, محفوظ رکھ لینا عصمت کو. اس کے لیے لفظ ہے محسنین, اور عورتوں کے لیے ہے محسنات, سواد کے زیر کے ساتھ, اور ایک ہے محسنات, سواد کے زبر کے ساتھ. کہیں یہ آیا ہے کہیں وہ آیا ہے, مان یہ کسی انسان کا کلام نہیں, اور یہ زبان پتہ نہیں کیا زبان آ گیا. یہ عام طور پہ ان کے ہاں محسنا جو ہے اس کے معنی حفاظت کرنے والی, اور محسنا سواد کے اوپر جو زفر ہے اس کے معنی جس کی عصمت کی حفاظت کی گئی ہو. یہ لوگ محسنا جو تھا شادی شدہ عورت باعثمت جو ہے اس کے لیے بولتے تھے, محسنا جو ہے یہ جو غیر شادی شدہ ان میرڈ سواری ہوتی تھی اس کے لیے بولتے تھے. ایک زیر زبر میں عزیزان من پوچھو نہیں کیا بات بتا دی ہے, غیر شادی شدہ لڑکی کہا وہ اپنی حفاظت آپ کرتی ہے عصمت کی, جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ اس کی حفاظت کر دیتی ہے, وہ سنا ہو جاتی ہے, وہ حفاظت کی گئی. بات یوں سمجھ میں آپ کے آئے گی, اپنے ہاں کی ہمارے ہاں کی لڑکیاں جن کے ہاں ابھی عصمت کا یہ تصور ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان میرڈ جو ہیں غیر شادی شدہ لڑکیاں وہ تنہا کبھی مارکیٹ تک نہیں جاتی, خاص اتنے سے آپ کے چھوٹے بھائی کو بچوں کو ساتھ کیوں نہ لے جائیں, کبھی تنہا نہیں جاتی. اسی لڑکی کی شادی کر دیجئے اور شادی کے بعد اس کے اندر خود اتنی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تنہا چلی جاتی. یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے عورت کی, شادی شدہ عورت جو ہے اس کے اندر یہ ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ میری عصمت محفوظ ہے, کوئی میری طرف نگاہ بات سے نہیں دیکھ سکتا, کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا, یعنی کچھ اندر تبدیلی کچھ ہوتی ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے مردوں میں تو ساڈے احساس ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ محفوظ تو غیر محفوظ ہوں گی ہے, کہ سارے میں ٹھہرے ہمارے ہاں کی ابھی عورتوں لڑکیوں میں یہ بات ہے. دیکھیے ہے نا یہ بات, یہ غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے عصمت کے اعتبار سے, وہ خود انتظام کرتی ہے اپنی حفاظت کا. اس کے لیے موت سینا کو, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے موت سنا تم شادی میں اس کی عصمت کی حفاظت. میں یہ کہہ رہا تھا یہ زبان کو دیکھیے تو قرآن کے الفاظ کو دیکھیے کیا. تو بہرحال بات تھی جنسی توانائیوں کے پریزرو رکھنے, ان کو محفوظ رکھنے کی بات تھی. ایک ہی اس کا مطلب تھا تولید, حیوانات کے اندر فطرت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا, اس حیوان کی, وہ جو نر حیوان ہوتا ہے یا
مادہ بھی کیوں نہ ہو, فطرت میں خود اس کے ہاں وہ لیبر لگا رکھے اس قسم کے, وہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال ہی نہیں کرتا. وہ تو جب فطرت کا اشارہ ہوتا ہے, میٹنگ سیزن جب آتا ہے, صرف اس وقت یہ چیز بیدار ہوتی ہے اور اس کو صرف کریٹو پرپز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, پروکریشن کے لیے, جسے میں نے کہا ہے. جب تک فطرت کی طرف سے اس کا اجازت نہیں دیتی, فطرت میں پھاٹک نہیں کھولتی, چھنڈی نہیں دکھاتی اس کو, سارا سال گائے اور وہ بیل ایک گلے کے اندر چڑھتے پھرتے رہتے, کوئی بیل نظر بد سے دیکھتا ہی نہیں رات گائے کو, نہ وہ اس کو آنکھ مارتی. وہاں فطرت انتظام ان کا کرتی ہے, کیونکہ انہیں صاحب اختیار و ارادہ نہیں بنایا. اس کا صاحب اختیار و ارادہ کیا بنایا تھا, پوچھو نہیں کیا ذمہ داریاں آئے تھیں. وہ وہاں کا اشارے کا انتظار کرتی ہیں, وہ ان کو اس پہ اختیار ہی نہیں ہوتا. خود کی توانائیاں محفوظ رہتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ان توانائیوں کو تخلیقی پرپز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, کہ تخلیق حیوانات کا منصب ہے نہیں, یہ انسان میں آ کے یہ ہونا تھا. اور یہ بڑی حقیقت تھی جسے وہ اپنے انداز میں وہ غالب بیان کر جاتا ہے کہ چاک مت کر بید بے ایام گل. بڑا حسین انداز اس کا ہوتا ہے. ان کے ہاں یہ ہے نا کہ بہار کا موسم آتا ہے تو اس کا جنون پھر ادھر آتا ہے. چاک دامانی کے معنی یہ ہے, سدا چاک مت کر بید بے ایام گل. کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگ, آپ کو شاید معلوم نہیں کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ سرب جو ہے اسے آپ ہم بھور کہتے ہیں, عربوں کے ہاں چاک دامانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ اس طرح سے اس کے یہ معنی جو کچھ ہم وہ شرمگاہ وغیرہ کرتے ہیں نا, وہ لوگ بھی حالانکہ وہ جاہل بدو تھے, وہ ایمائیت اور اشارے کے اعتبار سے چاک دامانی کہتے تھے. وہیں سے اس نے یہ لیا ہے, چاک مت کر گئے بے ایا میں بول. کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. تو جن سی توانائی ویما نمان اس کا تو یہ مطلب قرآن سے بتایا, یہ اس کی تاکید کی, یہ اس کی اہمیت تھی. اور ہمارے ہاں پھر جب یہ تھی یہ ارباب شریف سے ہاں آ گئی, تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کیا دروازے کھلے ہیں صاحب, کیا ہوا ہے. فائد تو آج ایک ہی آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا اہم تھا یہ سوال. ایک نہیں آئی, دو تین سمجھ لیجیے آیتیں آ گئی ہیں. سورہ المومنون کی آیت جی پانچ سے سات ان آیتوں تک آ گئے. آئندہ ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.